سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دل کے مرض کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیا یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ یہ وہ دل کا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے مشکل ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد، کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک لوتڑا ہے، جب وہ لوتڑا صحیح ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے، جسم کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب اس لوتڑے میں فساد آتا ہے، جسم کے سارے اعضاء میں اعمال میں فساد آتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے. پتہ چلا جس دل کے مرض کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانی دل میں بڑی خاص دلچسپی ہے، اس لیے بار بار قرآن میں اس دل کا تذکرہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. ایک جگہ فرمایا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. ایک جگہ فرمایا ثم قست قلوبهم، پھر ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے. ایک جگہ دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجیے. تو بار بار قرآن میں اس دل کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اللہ کا ایک اسپیشل انٹرسٹ ہے اس دل کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں اور کسی کی محبت نہ ہو، صرف اللہ کا راج اس دل پر ہو. اللہ تعالیٰ اس دل کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں. انسان کا یہ جو دل ہے اس کے اندر بیماری آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ جو دل انسان کا ہے یہ دل جسمانی دل ہے. آج کے ڈاکٹرز جو ہیں اس جسمانی دل کی بیماریوں کی نشانی بتاتے ہیں. چنانچہ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس کا یہ جسمانی دل بیمار ہے اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جس کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روحانی دل، اس کا جسمانی دل بیمار ہے. اسی طرح اگر کسی کو کولیسٹرول لیولز کسی کے زیادہ ہیں، آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نشانی ہے کہ اس کا جسمانی دل بیمار ہے. اسی طرح اگر کسی کو شارٹنیس آف بریتھ ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نشانی ہے دل بیمار ہے. اسی طرح کسی کا اگر ہارٹ ریٹ تیز ہے، دل تیزی سے دھڑکتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی نشانی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے. تو آج کے ڈاکٹرز جو ہیں اس جسمانی دل کی بیماریوں کی نشانی بتاتے ہیں، اسی طرح اس امت کے مشائخ نے اس روحانی دل کی بیماریوں کی بھی نشانی بتائی ہے. چنانچہ اس روحانی دل کی بیماریوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب یہ روحانی دل بیمار ہوتا ہے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں, فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, قرآن پاک کھولنا مشکل ہو جاتا ہے, مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے, دین میں وقت لگانا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب دینی کام کرنے مشکل ہو جائیں, نیک اعمال کرنے مشکل ہو جائیں, یہ نشانی ہے دل بیمار ہے. اسی طرح دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان نیت بھی کرتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں, تو اس سے گناہ نہیں چھوٹتے. یہ جو گناہ نہیں چھوٹ رہے یہ نشانی ہے دل بیمار ہے. تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے مشکل لگ رہے ہیں, اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے. اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں. گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے, گھنٹوں انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے, گھنٹوں فیس بک پہ بیٹھے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے, گھنٹوں فون پہ گفتگو کرتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. یہ گھنٹوں جب انسان کو غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں اور پانچ منٹ مصلے پہ بیٹھنا مشکل لگتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دل بیمار ہے. دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیک اعمال کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کے لیے گناہ چھوڑنا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں, دل بیمار ہوتا ہے تو غفلت والے کام بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں. دل بیمار ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کے اوپر خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے. ایک خواہش ختم نہیں ہوتی تو دوسری خواہش سر پر گھر کر لیتی ہے, دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری سر پر گھر کر لیتی ہے. کئی مرتبہ نوجوان اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی خواہشات میں پھنس جاتے ہیں کہ بس سارا وقت ذہن اسی خواہش میں گھوم رہا ہوتا ہے, پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہی ذہن لگا ہوا ہے, کوئی اور چیز کر رہا ہوتا ہے تب بھی ذہن وہی لگا رہا ہوتا ہے. کہنے والے نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے انسان کے اوپر خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے. دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی, جو نصیحت کرتا ہے وہی برا لگتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے, کہ جو انسان کو سمجھا رہا ہے وہ انسان کو برا لگ رہا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ سو گئے ہیں. حضرت نے پوچھا بھائی کیوں تمہارے دل سو گئے ہیں؟ لیکن حضرت اس لیے کہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں, یہ کہو کہ دل مو گئے ہیں, دل مر گئے ہیں. اگر قرآن اور حدیث کا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو دل سویا ہوا نہیں ہے, دل مویا ہوا ہے. تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ نصیحت اچھی نہیں لگتی. سچی بات تو یہ ہے کہ اس دل کو سنوارنا جو ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے. آپ کہیں گے واہ, پوری زندگی کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ اس دل کو سنوارنا ہے؟ جی ہاں, پوری زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس دل کو سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب صدیق. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا, ہاں جو سمرا ہوا دل لے کے آیا وہ دل کام آئے گا. یہ دل بیمار ہوتا کیسے ہے؟ دل کے تین دروازے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بیماری دل میں داخل ہوتی ہے. جیسے گھر میں چور داخل ہوتا ہے تو پولیس تشخیص کرتی ہے کہ جی گھر کے کتنے دروازے ہیں, کہاں سے چور داخل ہوا ہے. اسی طرح اس امت کے مشائخ نے اس دل کی تشخیص کی ہے
انہوں نے فرمایا کہ اس دل کے تین دروازے ہیں جس میں سے بیماری دل میں داخل ہوتی ہے, اور دل کا پہلا دروازہ انسان کی آنکھ ہے, اس آنکھ کے ذریعے سے دل بیمار ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہاں, آنکھ کے ذریعے سے دل بیمار ہوتا ہے, آنکھ تو انسان کے سر میں لگی ہوئی, دل انسان کے سینے میں ہے, یہ آنکھ اس دل کو کیسے بیمار کرتی ہے؟ آنکھ اس دل کو بہت زیادہ بیمار کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے زہریلے دلوں میں سے ایک دل ہے, اور جو شخص اپنے آپ کو اس غلط نگاہ ڈالنے سے روک لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتا ہے. تو دیکھا, آنکھ غلط دیکھتی ہے ایمان کی حلاوت دل سے ختم, اور آنکھ غلط دیکھنا چھوڑ دیتی ہے ایمان کی حلاوت دل میں محسوس ہونے لگتی ہے. تو دل کا ایک دروازہ یہ انسان کی آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکمن فرما دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن لوگ مردوں سے کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھیں. اللہ اکبر, اتنی آسان کام اس نگاہ کو بند کرنا, مطلب جھپکنا ایک سیکنڈ سے بھی کم کا کام ہے, مگر یہی نگاہ ہے جس نے آج دلوں کو تباہ کیا. یہ ایک سیکنڈ کا کام ہم سے نہیں ہو سکتا, اتنا پسند ہے اللہ کو کہ مومن اپنی نگاہ کو نیچا رکھے, غلط جگہ نگاہ نہ ڈالے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو موقع ہوتا ہے کہ وہ غلط نگاہ ڈال لے اور وہ غلط نگاہ نہیں ڈالتا, اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرنا ہے. اللہ کے یہاں اس نگاہ کی حفاظت کا کیا مرتبہ ہے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلط نگاہ ڈالنے سے ہمارے ایمان کا کباڑا ہو جاتا ہے, کبھی ہم اس نگاہ کو غلط نہ ڈالیں. چانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, انگریزوں کے زمانے کا واقعہ, ایک نوجوان تھا, نیک نوجوان تھا, دل میں نیکی آئی تو شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن اور حدیث پڑھوں, دین کا عالم بنوں. بڑا اس نے معلوم کیا, پورے ہندوستان بڑے صغیر میں معلوم کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ ایک جگہ ہے وہاں جا کے پڑھوں گا تو وہاں پڑھانے والے سارے اللہ والے, تو نیت کر لیا کہ میں وہاں جاؤں گا. بڑا سفر کر کے وہاں پہنچا اور مدرسے کی انتظامیہ سے بات کی کہ جی اتنا سفر کر کے آ رہا ہوں آپ کے مدرسے میں دین پڑھنے کے لیے. مدرسے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو داخلہ تو دے دیتے ہیں, بس ہماری ایک مجبوری ہے کہ مدرسے میں رہائش کی اب جگہ نہیں, جتنی میکسیمم جگہ ہو سکتی تھی ہم نے وہ جگہ فل کر لی ہے, اب کوئی جگہ نہیں موجود. تو نوجوان نے کہا کہ چلے میں اپنی رہائش کا بندوبست خود کر لیتا ہوں, آپ مجھے صرف پڑھنے کی اجازت دے دیں. مدرسے والوں نے کہا بہت اچھا. قریب میں ایک چھوٹی مسجد تھی, یہ نوجوان اس مسجد میں چلے گیا, مسجد والوں سے بات کی, اتنا سفر کر کے آیا ہوں یہاں قرآن اور حدیث پڑھوں گا مدرسے میں, رات پر سونے کے لیے جگہ چاہیے, اگر آپ مجھے مسجد میں رات سونے کے لیے اجازت دے دیں. مسجد والوں نے بھی کہا کہ نیک نوجوان لگتا ہے, مدرسے میں پڑھنے والا ہے, ٹھیک ہے رات یہاں سو جائے. اتنا ہونہار, اتنا شوقین یہ نوجوان تھا کہ یہ پورا دن مدرسے میں پڑھتا اور پھر رات کو جب آتا مسجد میں تو مسجد میں بھی موم بتی کی روشنی میں پھر پڑھتا, اتنا اس کو قرآن اور حدیث سے لگا ہوتا. رات کو پڑھ رہا تھا ایک دن مسجد میں بیٹھ کے, موم بتی کی روشنی جل رہی تھی, باہر شور ہنگامے کی آواز آئی, لگ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, چیخنے کی آواز. اس اثنا میں دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوتی ہے, پریشان, نیک انسان, عالم بڑا, دین دار, مسجد میں عورت کو, نوجوان لڑکی کو دیکھ کے پریشان ہوا, فوراً کہا کہ مسجد میں عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے. نوجوان لڑکی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی, باہر تک تو غارت ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جان بچا کر مسجد میں پناہ لینے کے لیے آئی. اس نے کہا کہ پھر بھی مسجد میں عورت کا آنا ٹھیک نہیں ہے, میں بھی اکیلا ہوں یہاں پہ, مناسب نہیں ہے. اس نے کہا کون سے میں یہاں ٹھہرنے کے لیے آئی ہوں, تھوڑی دیر بعد جب یہ شور ہنگامہ ختم ہو جائے گا تو چلی جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہی ہے تو میری شرط یہ ہے کہ تم ایک کونے پہ بیٹھے گی,
میں دوسرے کونے میں بیٹھا. اس نے کہا مجھے اس سے کوئی عرض نہیں, میں بیٹھ جاؤں گی ایک کونے پہ. تو وہ نوجوان لڑکی ایک کونے پہ بیٹھ گئی اور یہ نیک بندہ ایک کونے پہ بیٹھ گیا اور کونے پہ بیٹھ کے اپنی موم بتی کی روشنی میں پھر پڑھنے لگا. اللہ کی شان, تھوڑی دیر گزری تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ یہ اپنی انگلی جو ہے اس موم بتی کی روشنی میں جلا رہا ہے. پھر پڑھنے بیٹھ گیا, پھر تھوڑی دیر بعد انگلی جلاتا, پھر انگلی جلاتا, پھر پڑھنے بیٹھ جاتا. حتیٰ کہ وہ دیکھتی رہی کہ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی ہر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی جلاتا اور پڑھنے بیٹھ جاتا. حتیٰ کہ باہر شور ہنگامے کی آواز ختم ہو گئی. اس نوجوان نے آواز لگائی, اے لڑکی اب چلی جا, اب شور ہنگامہ ختم ہو گیا. اس نے وہاں سے آگے سے آواز لگائی, اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم سچ سچ نہیں بتائے گا کیوں بار بار اس انگلی کو جلا رہا تھا. نیک نوجوان تھا, عالم بن رہا تھا, مسجد میں بیٹھا تھا, سچ بولنا پڑا. سچ بات یہ ہے ہر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا کہ میں آنکھ اٹھا کے تیری طرف دیکھ لوں, اپنی اس انگلی کو اس آگ میں جلا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ یاد دلا رہا. جس کو پتا چل جائے میری یہ غلط نگاہ ڈالنے سے میرے دل میں ایمان کم ہو جائے گا, کبھی غلط نگاہ نہیں. تو دل کے تین دروازے, دل کا ایک دروازہ انسان کی آنکھ ہے. یہ آنکھ دل کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے. یہ اس آنکھ کی حفاظت جس نے کر لی آج کے زمانے میں اللہ کا دوست بن رہا ہے. دل کا دوسرا دروازہ انسان کے کان ہے. آپ کہیں گے واہ کان میں دل سے کیا تعلق, کان انسان کے سر میں لگے ہوئے ہیں, دل انسان کے سینے میں, یہ کان اس دل کو بیمار کرتا ہے. جی ہاں یہ کان اس دل کو بہت بیمار کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیقی کا سننا انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے بارش میں سبزہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے کان غلط سنتا ہے, دل کے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے, دل ایمان سے خارج ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ انسان غلط سنتا ہے, دل غلط راستے سے نکل پڑتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے اور کہیں گانے بجانے کی آواز آئی, آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پہ ڈالا. کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا چیز, میں ایسا نہ ہو کہ گانے کی آواز میرے کانوں میں چلے جائے اور میرے دل کو تباہ کر دے. تو پتہ چلا کہ اس کان کا بھی دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. مسلمانوں کا ایک نیک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید حافظ قرآن بھی تھا, ہر رات اور تک نفل پڑھتا تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا. اور اس کے مطلب صرف مسلمان ہسٹورینس نہیں ہیں, کافر ہسٹورینس بھی جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ ہارون رشید ٹائپ کریں گے تو وہاں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کی بادشاہت ایشیا میں بھی تھی, افریقہ میں بھی تھی, یورپ میں بھی تھی. اور اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر رات 100 رکعت نفل پڑھنے والا یہ بادشاہ تھا. تو ہر رات 100 رکعت نفل پڑھتا تھا, حافظ قرآن تھا, نیک بادشاہ تھا. علماء فرماتے ہیں پھر بھی کہ اس کی بیوی جو تھی کہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی. بیوی کا نام زبیدہ خاتون, اور اس زبیدہ خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس 100 رکعت نفل پڑھنے والے بادشاہ سے بھی نیک تھی. کیوں نیک تھی؟ بادشاہ کا محل بہت بڑا تھا اور اس محل کے اندر اس زبیدہ خاتون نے 100 حافظ قرآن عورتوں کو نوکری دی. 100 حافظ قرآن عورتیں محل میں آتی اور اس نے ان 100 کی 100 حافظ قرآن عورتوں کو محل کے مختلف جگہوں پہ بٹھایا اور صرف کہتے ہیں کہ کوئی اور کام نہیں, صرف اللہ کا قرآن پڑھو تاکہ میں محل میں جہاں کہیں جاؤں میرے کان میں کوئی اور چیز نہ جائے سوائے اللہ کے قرآن.
اس ہارون رشید کی بیوی کے بارے میں زبیدہ خاتون کے بارے میں کہ نیک اس لیے تھی اس کے کان میں پوچھ اس کے کان میں تو غلط بات نہیں جاتی. راجے ایک مرتبہ بادشاہ بڑا خوش تھا, بادشاہ نے زبیدہ خاتون سے کہا آج بڑا خوش ہوں, آج تو مجھ سے جو بھی چیز مانگے گی لینے کے لیے تیار ہوں. زبیدہ خاتون نے کہا بادشاہ سلامت سوچ لے. بادشاہ نے کہا جی بادشاہ ہوں بڑا بادشاہ ہوں, جو مانگنے کی دینے کے لیے تیار ہو تو مانگ کے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو عراق کے اندر دریائے فرات بہ رہا ہے اس میں سے ایک نہر نکال کر اور وہ نہر میدان عرفات تک لے جائے. کہاں عراق اور کہاں یہ حجاز میدان عرفات, ہزاروں میل, ہزاروں میل کی اتنی بڑی نہر کا تجھے کیا فائدہ؟ بادشاہ سلامت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو مانگو گے میں نہیں دے گا. اللہ کی بندی ہاں وعدہ تو کیا تھا مگر مجھے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت آپ کی عرصے سے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ حاجی لوگ ہندوستان کی طرف سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں اس راستے سے, راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے, ان حاجیوں کے ایک جانور بھی فوت ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ حاجی خود بھی فوت ہو جاتا ہے. تو بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا, بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا کہ ایک نہر اگر پانی کی بن جائے تو ان حاجیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. چنانچہ میں نے آپ سے یہ خواہش کی, دیکھیں کیسی خواہش تھی اس نیک بندے کی, کیسی خواہش تھی کہ وہ تیار ہو گئی اس خواہش کو کرنے کے لیے. تو انسان کے دل کی نیکی کا پتہ اس کے دل کی خواہش سے چلتا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ اور اس کی بیوی جو بیٹا کھاتا ہوں, بادشاہ کے محل کے پیچھے ایک محل بیٹھی تھی, دونوں چہل قدمی کر رہے تھے. اس زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, ان بزرگ کا نام تھا بہلول نانا رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہلول جو تھے یہ بڑے اللہ والے تھے مگر مجذوب بزرگ تھے. مجذوب ان بزرگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہوتے تو بڑے اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں مگر 100% ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے. تو بہلول بھی اسی طرح کے مجذوب بزرگ تھے. بادشاہ اور اس کی بیوی نہر کے قریب قدر قریب چہل قدمی کرتے تھے, چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ بہلول بھی نہر کے قریب بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. اب اتنی بڑی عمر کا آدمی ایسے اللہ والے بیٹھ کے مٹی کا گھر بنا رہے تو عجیب ہی لگتا ہے. تو وہ ذہن بھی اس طرح سے تھے. بادشاہ نے دیکھا کہ مٹی کے گھر بنا رہے تو بادشاہ تھوڑا آگے ہوا اور آگے ہو کے پوچھا بہلول یہ کیا خیال ہے؟ بہلول نے پہلی مٹی کا گھر بنا رہا, بہلول کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. بہلول نے کہا اچھا, اچھا جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. سکھا جی بادشاہ سلامت جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا کتنے کا ہے تمہارا گھر؟ بہلول نے کہا جی ایک دینار کا گھر ہے. بادشاہ مسکرا ہوا کہ ایک دینار میں بھی کسی کو جنت میں گھر ملتا ہے اور بہلول ذہنی طور پر ایسے حاضر بھی نہیں ہے. بادشاہ آگے پیچھے سے یہ زبیدہ خاتون آئی اور زبیدہ خاتون نے آ کے پھر پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جی مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا وہ جنت کے گھر میں رہے گا. زبیدہ خاتون نے پوچھا اچھا کتنے کا ہے یہ گھر؟ بہلول نے کہا ایک دینار. زبیدہ خاتون اور ایک دینار نکالا اور نکال کے دے دیا, دعا کیجیے مجھے جنت میں گھر ملے. اب یہ جو سارا سین تھا نا یہ بادشاہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا, وہ جیسے ہی ایک دینار لے کے آئی نا بادشاہ نے بڑا مذاق اڑایا کہ تو بھی سادی سی عورت ہے, وہ بندہ بھی ذہنی طور پہ اتنا حاضر نہیں ہے, ایک دینار میں کسی کو جنت میں گھر ملتا ہے. تو بادشاہ نے بڑی مذاق اڑائی زبیدہ خاتون, مگر بادشاہوں کے لیے ایک دینار کیا ہوتا ہے؟ تو دونوں چہل قدمی کرتے کرتے اور محل میں داخل. رات ہوئی بادشاہ سویا, خواب میں بادشاہ کو جنت دکھائی, جنت میں گھوم رہا ہے. گھومتے گھومتے ایک بڑے خوبصورت گھر کے پاس آ گیا
بہت بڑا عالی شان باشن دنگ رہ گیا کہ ایسا خوبصورت گھر ہے. اور سے دیکھا تو گھر کے اوپر بادشاہ کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا. سو خواب میں ہی اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو گھر پہ چوکیدار کھڑا ہوا تھا. چوکیدار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے, گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اس نے کہا میاں یہ جنت ہے, جنت کے اصول اور ہیں, جس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہی گھر میں داخل ہوتا ہے, تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے اس نے کہا نا تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا, بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. اب بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ جی بیوی نے تو زبردست نہیں کر لیا, ایک دینار میں جنت میں گھر مل گیا, مجھے خواب میں اس کا گھر دکھا دیا گیا. بڑا افسوس ہوا بادشاہ کو, میں بھی دینار دے دیتا, دینار کیا ہوتا ہے, تو مجھے بھی جنت میں گھر مل جاتا. بڑی حسرت ہوئی, پورا دن اپنے بادشاہ کے امور کر رہا تھا مگر ذہن میں وہی ایک دینار گھوم رہا تھا کہ بہلول کو ایک دینار ہی تو دیتا تھا. اتنا پریشان ہوا کہ شام کا وقت آیا تو اس امید پہ کہ بہلول واپس بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, پھر محل سے باہر نکل گئے, پھر محل کے پاس گئے کہ شاید بہلول بیٹھے ہوئے تو ایک دینار دے کے آ جاتا. اللہ کا شان, بادشاہ کی خوشی کی امتحان آ رہی, بہلول اسی نہر کے پاس بیٹھے ہوئے مچھلی کی جگہ. بادشاہ بھاگ کے گیا اور بھاگ کے جا کے کہا کہ بہلول یہ مٹی کی گھر آپ اس لیے بنا رہے ہیں جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بالکل اسی لیے. تو بہلول تمہارے گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت آج تو اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے. کل تو ایک دینار تھی, آج پوری دنیا کی بادشاہت ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کل تو بھی دیکھا معاملہ تھا, آج تو دیکھا ہوا معاملہ ہے. کے نزدیک اس بادشاہ اور ڈبل پڑھنے والے بادشاہ سے بھی زیادہ اس کی بیوی نیک سمجھی جاتا ہے. تو دل کے تین دروازے, ایک انسان کی آنکھ اور ایک انسان کے کان ہیں. اس آنکھ کے ذریعے سے بھی دل بیمار ہوتا ہے, اس کان کے ذریعے سے بھی دل بیمار ہوتا ہے. تیسرا دروازہ اس دل کا جس سے یہ دل بیمار ہوتا ہے وہ انسان کی زبان. ہم روزمرہ میں جو سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں اس زبان سے ہی کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا. اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی زبان سے ہم غصہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے غصہ کرنے والے کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اسی زبان سے جو ہے ہم قطع تعلقی قریبی رشتہ داروں سے کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی زبان سے ہم بحث کرتے ہیں اور یہ بحث دل کو سب سے زیادہ مردہ کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث رکھنا چھوڑ دے اگر سے وہ حق کی پر کیوں نہ ہو. اسی زبان سے تو بحث کرتے ہیں. روز مرہ میں جتنے زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں سب سے زیادہ اس زبان سے کرتے ہیں. اس زبان سے ہم فحش کلامی کرتے ہیں. ایک نوجوان فوج کلامی کر رہا تھا, گالی گلوچ کر رہا تھا. اندر ہی سے بزرگ گزرے. ان بزرگوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو بزرگوں نے کہا کہ نوجوان دیکھ تو صحیح اللہ کے یہاں کیسا خط بھیج رہا ہے. نوجوان نے بڑی بے پرواہی میں کہا کہ بزرگوں کس خط کی بات کر رہے ہیں؟ نہ کوئی یہاں کاغذ ہے, نہ کوئی کلر ہے, یہاں کوئی خط نہیں ہے. بزرگوں نے قرآن پاک کی آیت نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں زبان سے کچھ بھی نکالنا چاہو نکال لو, ایسا نہیں ہے. زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا. ہر ہر لفظ کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے. دیکھیے 100 سال کا گناہ گار سو سال کا کافر، سو سال کا مشرک ہے، سو سال بعد اس زبان سے دو کلمے نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دو کلموں کے نکالنے پہ سو سال کے گناہ معاف، سو سال کا شرک معاف، سو سال کا کفر معاف.
پتا چلا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے یہاں بڑی قدروں کے. ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہوتے ہیں، مرد زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے قبول ہے.
یہ قبول ہے نکالنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ اجنبی مرد اور عورت جو ہے یہ دنیا کی سب سے قریب رشتے دار ہے.
ہم سمجھتے ہیں زبان سے جو نکالنا چاہو نکالنا. یہ زبان دل کو سب سے زیادہ مریض کرنے والی چیز ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے زبان چلانا نہیں خاموش رہنا سکھایا ہے. اس بار یہ نشمنیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، کم بول تھے، گفتگو زیادہ نہیں فرماتے تھے، خاموش ہو چکے، اللہ کی یاد میں ہوتے. حضرت کے متعلقین بھی اللہ کی یاد میں ہوتے. ایک مرتبہ اپنے متعلقین اپنے حضرات کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کچھ گفتگو فرمائیں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. حضرت نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اس کو ہمارے الفاظ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا الفاظ سے سیکھا. تو یہ جو خاموشی ہے یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. تو جو جتنا ظرف والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہوتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ زبان ہمارے دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس زبان کو ہم بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں. کتابوں میں واقعہ اور متعدد کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان چند نوجوان اپنی والدہ کو حج کروانے لیں گے. بوڑھی والدہ جو ہے قافلہ اس زمانے میں نہ گاڑیاں ہوتی تھیں نہ بسیں ہوتی تھیں، اونٹوں پہ حج ہوتا تھا. والدہ کا اونٹ گم ہو گیا. اب یہ ایک اکیلا اونٹ اس پہ بوڑھی عورت بیٹھی بھی ہے اور یہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے کہیں اور ادھر ادھر چلتی ہے. ایک آدمی کی نظر پڑی کہ ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اس کو راستے کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ جو آدمی تھا یہ راستوں کا ایکسپرٹ تھا، نوجوان تھا، گیا اس اونٹ کے پاس اور جا کے اس نے کہا اما گم ہو گئی ہو. اما نے آگے سے جواب دیا وَمَن يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ کے رکھ کوئی اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. نوجوان جو تھا وہ سمجھ گیا کہ گم ہو گئی ہے. اس نے کہا اما حج کے لیے آئی تھی. اس نے آگے نے جواب دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پہلے بھی قرآن کی آیت تلاوت کی، دوسرے سوال کے جواب میں بھی قرآن کی آیت تلاوت کی. کہنے کا میں سمجھ گیا کہ یہ حج کے لیے آئی نہیں تھی، اپنے قافلے سے الگ ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے. تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں، میں راستے کا بڑا ماہر ہوں. تو اس عورت نے اجازت دے دی، اس نے نکیل پکڑ لی اونٹ کی اور یہ آگے بڑھا. اب راستے میں چلتے ہوئے اس نے پوچھا کہ تیرے جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے. اس نے پھر آگے سے کہا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں. پھر قرآن پاک کی اس نے آیت تلاوت کی، حتیٰ کہ میں نے راستے میں چند اور سوال کیے، ہر سوال کے جواب میں اس نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، حتیٰ کہ میں اس کے اونٹ کو لے کے اس کے بیٹوں پر پہنچ گیا. جب میں اس کے بیٹوں کے پاس پہنچا تو بیٹے بڑے خوش ہوئے، بڑی میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا کہ تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تم ہماری ماں کو لے کے آ گئے. چنانچہ میں نے ان کے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھایا. کھانے کے وقت میں نے بتایا کہ تمہاری والدہ عجیب، میں نے جو سوال کیا ہر سوال کا جواب اس نے قرآن کی آیت سے دیا. عجیب ہے تمہاری والدہ، بیٹوں نے آگے سے کہا کہ ہماری والدہ پچھلے 20 سال سے اس نے کوئی لفظ نہیں کہا سوائے قرآن کی آیتوں کے, کہ اس کو ڈر ہے کہ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دل کو بیمار کر دیتے ہیں. تو جس کو اندازہ ہو جائے کہ زبان جو ہے دل کو کتنا بیمار کر دیتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرے. تو دل کے 3 دروازے ہیں جس سے دل بیمار ہوتا ہے. آج دل بیمار ہو جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کی بیماری کے معاملے میں اپنے صحابہ اکرام کو بڑا ٹرین کرتے تھے کہ دل میں اگر کیفیت کم ہو تو صحابہ اکرام پریشان ہوتے تھے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکل آئے, چیخنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے, میں نے پوچھا حنظلہ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے؟ حنظلہ بار بار فرما رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ بڑا پریشان. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا منافق میں کہوں تو اور کیا کہوں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب مسجد میں بیٹھتا ہوں تو ایمان کی بڑی زبردست کیفیت ہوتی, گھر واپس آتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ منافقتی تو ہے, لیکن کتنا ان کو فکر تھی کہ کیفیت اب ڈاؤن ہوتی ہے, آج کیفیت مر جاتی ہے, کچھ فکر نہیں ہوتی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ میرا بھی یہ حال ہے, اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں ایمانی کیفیت ہوتی, کسی گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے. آج اللہ کے نبی سے جان کے پوچھتے ہیں, چنانچہ کتنی فکر ان دونوں حضرات کو اپنی اس کیفیت کی ہوئی کہ دل کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا. دونوں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت عروج پر, اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کیفیت کم ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں بھی تمہاری وہی کیفیت رہے کہ جہاں مسجد میں ہوتی ہے تو پھر تو آسمان سے برش قسم سے مسافہ کرنے بھی کیا. تو صحابہ کرام کو اپنے اس دل کی کیفیت کی, اس دل کی بیماری کی بڑی فکر ہوئی, آج فکر کم ہو گئی. دل بیمار ہوتا ہے تو دل کا علاج کیا ہے؟ شاید کرام میں 3 علاج ہوتا ہے. ایک بیمار ہونے کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء للقلوب, جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے. انسان اللہ کو یاد کرتا ہے دل زندہ ہو جاتا ہے.
کوئی دل ہوتا ہے گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے, بڑا گناہ کرنا چاہتا ہے, وہی دل ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے دل گناہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. جو بھی اللہ کو یاد کرے گا خود بخود دل کا چاہے گا کہ نہیں یار یہ غلط کام, یعنی کوئی شخص ہوگا پہلے غلط کام کرنے کے لیے دیوانہ ہوگا, کوئی شخص ہوگا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط کام. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی یاد یہ دلوں کی شفا ہے. اسی لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے کہ حضرت آپ سے تعلق کرنا ہے, سب سے پہلی چیز وہ کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد سکھائیں گے. یہ اللہ کی یاد یہ دلوں کی شفا ہے. کتابوں میں واقعہ ایک عورت کا رکھ ایک بادشاہ کی بیٹی کا لکھا ہوا ہے. بادشاہ کی نوجوان بیٹی کو محبت ہو گئی ہے محل میں کام کرنے والے فقیر نوجوان سے. اس فقیر نوجوان کو بھی تھوڑی محبت ہو گئی شہزادی سے. اب وہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ملاقات آسانی سے ہو جائے, بڑی مشکل ہوئی کہ کسی طرح سے ملاقات, بڑے مہینوں کے بعد بڑی ٹیکٹکس لڑانے کے بعد آخرکار جو ہے وہ اس شہزادی کی اس فقیر نوجوان سے ایک ملاقات ہو گئی. اس ملاقات میں اس شہزادی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس ملاقات میں اس فقیر نوجوان نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. مگر وہ فقیر نوجوان دیکھتے ہیں کہ شہزادی رو رہی ہے, پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ جو آج ہماری پہلی ملاقات ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہے. مگر کیوں آخری ملاقات ہے؟ اس لیے آخری ملاقات ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی اور تو تو فقیر نوجوان ہے بس محل میں کام کرنے والا, تیری میری بار بار کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟
یہ سن کے وہ بھی بڑا پریشان ہوا. دونوں بڑے غمگین تھے. اس غم کے عالم میں یہ نوجوان بادشاہ کی جو بیٹی ہے یہ کہتی ہے کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تیری میری ملاقات بار بار ہو سکتی ہے. اس نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میرا جو والد ہے نا بادشاہ, یہ اللہ والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اگر تم کسی طرح سے اللہ والا اگر بن جائے تو پھر میں بار بار تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتی ہوں, بار بار میں کہوں گی میں دعا کرنے کے لیے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟ اب شہزادی نے کہا کہ بھائی اتنا تو مجھے نہیں پتا یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں, بھائی اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ سارا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو تو ایسا کرے کہ محل سے باہر نکل کے کہیں دور جا کے کسی کٹیا میں بیٹھ کے بس سارا وقت اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر ایک وقت آئے گا تو مشہور ہو جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں. اچھا اتنا یہ دیوانہ کہ یہ واقعی محل چھوڑ کے اور شہر سے باہر چلے گیا, ایک کٹیا میں بیٹھ کے بس صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جو بھی آگے دیکھتا ہو یہی دیکھتا کہ سارا وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. مشہور ہو گئے, اب تک کہ گاؤں کے لوگوں نے آ کے دعائیں کروانا شروع کر دی کہ جی اللہ والے کوئی ہے. تو دو ہی کام پورے دن میں ہوتے, سارا وقت اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے یا دعا کرتے رہتے لوگوں کے. حتیٰ تک کہ مشہوری بڑھتے بڑھتے اور بادشاہ کسی وزیر تک پہنچ گئی. وزیر نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت ہمارے ملک میں کیسے اللہ والے ہیں جن کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, صبح سے لے کے رات تک صرف اللہ ہو اللہ ہو. ایسے اللہ والے ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کی پوری دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اللہ کو یاد کرنا, ایسے اللہ والے سے تو میں خود ملنے کے لیے آؤں گا. جناب بادشاہ سلامت اپنے محل سے اس کی کٹیا میں گئے, کٹیا میں داخل ہوئے تو یہ مسلے میں بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. بادشاہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, میرا پروٹوکول ہوتا ہے, یہ واقعی اللہ والا ہے کہ میں اس کی کٹیا میں آیا ہوں یہ اب سے کھڑا نہیں ہوا. تو بادشاہ نے بڑے اس کے ہاتھ چومے, بڑی اس کے دعائیں کروائیں, بڑی محبت کے ساتھ بادشاہ اس کے ساتھ وقت گزارا اس نے, اور بہت ہی محبت کے ساتھ بادشاہ رخصت ہو گیا. رات کو جب بادشاہ اپنے محل میں پہنچا, کھانا لگا, کھانے میں پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے اپنی بڑی خوشی کے ساتھ کیا کہ آج بڑا خوش ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک ایسے اللہ والے ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اللہ کو یاد کرنے کے. بیٹی نے جب یہ بات سنی تو بیٹی نے کہا کہ میرا کام ہو گیا. بیٹی نے فوراً کہا ابا حضور اس اللہ والے سے میں بھی دعا کروانا چاہتی ہوں, آپ موقع دیجیے. والد نے کہا بیٹا ضرور جاؤ اس سے دعا کرواؤ, میرے لیے بھی دعا کروانا. اگلے دن خوب تیار ہو گئے اور پوری تیار ہو کے خوبصورت بن گئے اور یہ پہنچ گئی اس کی کٹیا میں. جب وہ اندر پہنچی تو یہ پھر جانماز نماز بچا کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اس نے کہا بھائی ہم بس کر دیں, جس مقصد کے لیے تو یہ اللہ ہو اللہ ہو کر رہا تھا وہ مقصد حل ہو گیا, میں آ گئی. یہ پھر بھی لگا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. میں کہا اللہ کے بندے میں نے بھی تجھے آئیڈیا دیا تھا کہ تو یوں اللہ ہو اللہ ہو کرے گا تو ایک دن تیری میری ملاقات ہو جائے گی, تو میں آ گئی. یہ پھر بھی لگا رہا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. یہ حیران اتنا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, میرے لیے اس سے محل جوڑا اس خوشیا میں آ گیا اور یہ میری بات نہیں سن رہا ہے. تھوڑی دیر تک یہ حیران کھڑی رہی اور اس نے خود سے کہا کیا تو نے مجھ سے ملاقات نہیں کرنی؟ اس نے آگے میں جواب دیا جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اب دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کی نافرمانی کروں, مجھے تجھ سے ملاقات نہیں کرنی, تو چلی جا جاؤں. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے خود بخود گناہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دل کی بیماریوں کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے, اور دل کی بیماری کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے یاد کرے. نیکوں کے پاس آنے جانے سے دل زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نصیحت کرو, نصیحت مومن کو فائدہ دے گی. یہ نصیحت کی وجہ سے آنے جانے والا ہے اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے, اس کے دل کی خواہش بھی ٹوٹ چکی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اگر یہ مشکل ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اور کئی مرتبہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو ساری خواہشات سے پاک کر دیتی ہے, اس کے دل کو بہترین شفا دیتی ہے. تو اگر اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کرے. اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہو سکتی پھر بھی چاہتے ہیں کہ اس دل کو پاک کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ دے دیا ہے. ابھی جواب رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اے میرے پیارے ابراہیم اس دل کو دھو لیا کر. حضرت ابراہیم نے عرض کیا, اللہ پانی تو اس دل میں جاتا نہیں, اس دل کو کیسے دھو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے پیارے ابراہیم یہ دل جو ہے پانی سے نہیں دھلتا, یہ دل جو ہے ندامت کے نکلے ہوئے آنسوؤں سے سلتا ہے. دل کی بیماریاں جو دور ہوتی ہیں, انسان جب اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ دل جو ہے چمک اٹھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کثرت استغفار اس دل کو چمکا دیتی ہے. جو شخص اللہ سے زیادہ معافی مانگتا ہے, جو اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چمکا دیتے ہیں. رمضان کا مبارک نہیں تھا, اور خاص طور پہ آج کی یہ رات جو ختم قرآن کی رات ہے, اس رات میں انسان اللہ سے توبہ کرے گا یہ دل زندہ ہو کر جائے گا. اس بات میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو قرظہ تھا. قبیلہ اپنی بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا, ہر ہر بندے کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, رمضان کی ہر رات میں ہم اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت کرواتے ہیں جتنا بنو قرظہ قبیلے کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. رمضان کی یہ مبارک رات ہے, خاص طور پہ قسم قرآن کی رات, اس وقت انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے آج بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دل کو دھو. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, سات مرتبہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان, اس کا نام القتل تھا, اور القتل بڑا امیر تھا, بڑا مال پیسہ اس کے پاس تھا, اور بدکار تھا, ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا, مال بھی بڑا تھا, کام کچھ نہیں کرتا تھا بلکہ کام کرتا تھا, ہر رات نئی عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا. ایک دن القتل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, باہر گھر سے باہر نظر پڑی تو ایک عورت نظر آئی, اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت بھی اسی کام کے لیے آئی ہے, تو گھر سے باہر نکلا اور اس سے پوچھا, تو میرے ساتھ رات گزارے گی؟ اس نے کہا ہاں گزارے گی. کتنے پیسے لے گی؟ اس نے کہا 60 دینار لے گی. القتل نے 60 دینار نکالے اور اس عورت کو دے دیے اور کہا کل رات یہیں پہ آ جانا. اگلے دن رات کو وہ عورت آئی, جب وہ آ کر اس کے ساتھ قریب بیٹھی, اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. اسے رو کیوں رہی ہے؟ یہاں آتے ہوئے تو میں نے کبھی کسی عورت کو یہاں روتے ہوئے تو نہیں دیکھا, تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے پیسے پورے نہیں دیے. پیسے تو پورے مل گئے, اس بات پہ رو رہی ہوں کہ یہ گناہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا, اور آج پہلی مرتبہ کر رہی ہوں. پیسے کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی کہ یہ گناہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے. یہ کسی رونے لگی, حتیٰ کہ روتے روتے کہتی ہے, تو میں اللہ کی وہ بندی زندگی بھر اللہ نے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا, اور آج کی اس رات میں میرا مالک مجھے کتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا. یہ کہہ کے پھر رونے لگے. اب یہ القتل بھی پریشان ہو گیا, اس عورت نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں تو ہر رات یہ گناہ کرتا ہوں, تو یہ پریشان ہو گیا تھوڑا سا, حتیٰ کہ یہ روتے روتے کہتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا.
اب تو الکیبل کی طبیعت بہت ہی پریشان ہو گئی. آخر کو پریشانی میں آ کے اس نے کہا چلیے جا نہیں کرتا میں تجھ سے یہ غلط کام. الکیبل کے دل میں آیا کہ ہر رات یہ گناہ میں کرتا ہوں اور یہ عورت تو پہلی مرتبہ ہی گناہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا, اور میں جو ہر رات یہ گناہ کرتا ہوں مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. اس پریشانی کے عالم نے جس نے کہا ابھی چلیے گا, وہ عورت بھی اٹھ کے جانے لگی. اپنی دروازے پر تھی تو الکفل نے پھر کہا آواز دے کے کہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, آج صرف میں بھی یہ غلطی کرنا چھوڑ رہا ہوں. میں توبہ کر رہا ہوں. عورت چلی گئی. ابھی جواب میں آتا ہے اللہ کی شان اسی ذات اس الکفل کا انتقال ہو گیا. اب لوگ جانتے تھے اسے, مشہور تھا. کسی نے کہا جی بدکار بہت ہو گیا, کسی نے کہا گناہگار بہت ہو گیا, کسی نے کہا زانی بہت ہو گیا, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کی زبانوں کو بند کر دیا, اللہ نے اس کے دروازے پہ کفل لکھ دیا. غفر اللہ للکفل, اللہ نے اس الکفل کی مغفرت کر دی. انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے, دل چمک اٹھتا ہے. توبہ انسان کے سارے گناہوں کو دھونے والی مشین. اس توبہ کرنے کا ان مبارک راتوں سے بڑھ کے کوئی وقت نہیں ہے. اس بات میں آتا ہے سب سے قرآن کا وقت وہ پوری سے دعا کرنا ہوتا ہے. یہ راتیں رمضان کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار جو ہے اس کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. روزے دار جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رشتوں کی جماعتیں اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہوتی ہیں. آج کی یہ مبارک رات سب نے قرآن کی بھی رات, رمضان کی بھی مبارک رات ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سبق کی توبہ کریں. کیا بعید ہے کہ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دیں گے اور ان دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے, اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سے کہیں گے تھوڑی دیر کے سب سے آپ کو بند کر لیں. سب سے جو ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ تک کے اللہ کی یاد ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. آپ کو بند کر لیں. سب سے جو ہے
والا دل بدل دے, ہواؤں ہرس والا دل بدل دے, میرا سفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دنیا دل بدل لے, بدل لے دل کی دنیا دل بدل لے. کرم فرما خدایا دل بدل لے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں,
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک کی طرف ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمت مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اے میرے مالک آج کی اس رات میں ہم گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرما، میرے مالک آج اس مبارک رات میں اے اللہ ہمارے سروں کے بوجھ کو بھی دور فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ختم قرآن کی رات ہوتی ہے یہ تو آپ کے یہاں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، میرے مالک قبولیت دعا کے وقت میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، تیرے ایک بندے اس رمضان کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، میرے مالک تیرے وہ بندے ہیں جو اس مبارک مہینے کو گوانے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، جو بھی گناہ کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ کرتے کی انہیں معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما، جو گناہ چھٹے کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ سینکڑوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک ہم گناہوں میں جا کر ٹکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعائیں کے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعت سے اپنی دعاؤں سے آمین کہتی ہے، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے روزے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، روزے ہوئے ہاتھوں کو بھی قبول فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آپ کی بھیس گیا، اللہ نیک نہ بن سکا اے اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ہم تیرے نافرمانی نہیں رہنا چاہتے، اللہ ہمارا یہ سب سے بڑا ہمارا ہے، اللہ یہ سکون ہی نہیں دیتا، اللہ کبھی کسی گناہ میں پھنسا دیتا ہے، اللہ کبھی کسی گناہ میں پھنسا دیتا ہے، اے اللہ ہم تو بیٹے لوٹے ہوئے بنتے ہیں، کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے، اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں لوٹ لیتا ہے، اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرے مالک لوٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما، اللہ لوٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما، تیرے مالک نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لوٹے ہوئے بندے کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کرتے ہیں، اے اللہ تیرے لوٹے ہوئے بندے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ زیادہ مہربانی کا معاملہ فرما، تیرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، نہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار کی ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے،
تیرے مالک کی ایک دن کی دعا ہماری بھی ہے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ اپنی محبت کی ایک دا ہم سے ودا لیجیے اللہ آپ کی رحمت پہ نگاہ پڑتی ہے بشر ہاتھی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب بنا دیتے ہیں ہمیں بھی اپنی محبت کی شراب عطا فرما اپنی محبت کی شراب عطا فرما میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اے اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما نہ سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اے اللہ رمضان کی گھنٹہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے نماز کی کب نصیب ہوگی نسل سے کسرور کب نصیب ہوگا رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت کب نصیب ہوگی میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما لوٹتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اے جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک کو ہم ادا نہ کر سکے جس طرح آپ کو دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک کو ہم بھی ادا نہ کر سکے اور جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا وہ ہم بھی ادا نہ کر سکے میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ اسے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اے لگتے ہوئے ہاتھوں کی ناز فرما لگتے ہوئے ہاتھوں کی ناز فرما اے اللہ ہم تیرے کمزور بنتے ہیں نہ کمزوروں پر اپنے رحمت کی نگاہ فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے آ جاتے ہیں نہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما نہ تو گھر بار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما نہ تو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بچہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مالک خالی جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما نہ محروم نہ فرما اے اللہ محروم نہ فرما نہ اس بندے پہ کوئی حضرت نہیں جو کسی اور گھر سے خالی ہاتھ اٹھ جائے حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا رمضان کی رات میں آیا قرآن کے وقت آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا خالی ہاتھ لوٹ کے سے محفوظ فرما نہ بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر سے آیا ہوں نہ بڑی امید لے کے آیا ہوں ہماری آپ کے ایک بندے نہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے اٹھتے ہاتھوں کی لاش فرما آپ کو آپ کے نیک بندوں کے آنسو کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما دور بیٹھے خواتین جن دعاؤں کے آمین کہہ رہی ہیں میرے مالک نے ہم نے تو دنیا دار جو دیکھا لوگوں کے گھر پہ اور لے چل کے آ جاتے ہیں لوگ عورتوں کا لحاظ کر دیتے ہیں نہ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں لہٰذا کئی بندیاں میرے گھر سے چل کے آ رہی ہے نہ آپ ہی اس کا لحاظ کر لیجیے آپ ہمیں معاف کر دیجیے نہ معاف کر دیجیے نہ معاف کر دیجیے میرے مالک سے اگر معاف نہیں کرنا لکشن بھی معاف کر دیجیے لکشن بھی معاف کر دیجیے جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے نہ دوسرا بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے نہ مسئلہ ان فقیر کا نہیں تیسرے مال کا مسئلہ تو ہمارا ہے اگر یہ در بند ہو گیا نہ کوئی اور سن نہیں نہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما رحمت کا سایہ عطا فرما جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ایسا بند کی توفیق عطا فرما میرے مالک اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ ہمارے تینوں گھروں میں حفاظت فرما ہماری اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما آج سب سے پرانی رات میں مالک دنوں نے اس مکان کو پڑھا ایسا ان کے پڑھنے کو قبول فرما جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما ایسا ہم اس ٹیم کو یہاں دعا کر کے آئے ہیں اس ختم قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما ایسا ہمارے حضرت مولانا عبد العزیز صاحب کی عزتوں میں برکت عطا فرما ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما قدم قدم برکت شامل حال فرما استاد محترم کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما ان کا سارا ہمارے شروں کے تادیر قائم فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما جو اس دنیا سے موت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما اے میرے مالک اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ اس امت مسلمہ کو حفاظت فرما اللہ اسے پیاس پاس ہونے سے محفوظ فرما اللہ اسے سکڑوں میں بڑھنے سے محفوظ فرما میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اے اللہ یہ ہمارے قریبی فاروق عبد الکریم صاحب ہیں اے اللہ ان کے بھی اے اللہ ان کو بھی ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما میرے مالک ان کے پسماندہ دان کو صدر جمیل عطا فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبیہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.